بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند، اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور پھر روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو صبح کی نشریات میں عالمی خبروں کے ساتھ ہم کچھ ہی لمحوں بعد حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ویانا میں مذاکرات کے 7ویں دور کے دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ ہی شرکاء نے مختلف نشستوں میں پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل کے 2 شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں کہا ہے کہ لندن اور تہران کی طرح کراچی کا بلدیاتی نظام بھی خود مختار ہونا چاہیے۔ اور ہندوستان کے کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مختلف صوبوں کے کسانوں کے اتحاد و یکجہتی کو کسان تحریک کا اہم ترین نتیجہ قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ویانا میں مذاکرات کے 7ویں دور کے دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ ہی شرکاء نے مختلف نشستوں میں پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل کے 2 شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ماہرین کی نشستوں کے علاوہ ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی اور روسی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ میخائل اولیانوف اور آسٹریا کے وزیر خارجہ کے درمیان 2 طرفہ ملاقات ہوئی۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے ڈپٹی سیکرٹری اینریکا مورا کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق مختلف سطحوں پر مذاکرات آج ہفتے کے روز بھی جاری رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ پابندیاں ہٹانے کے لیے ایران اور 4 جماعت گروپ جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جمعرات کو جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے ساتھ شروع ہوا۔ باقری کنی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نے سنجیدگی سے اپنے موقف اور نظریات کی بنیاد پر مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے اور مذاکرات کے لیے سنجیدہ ارادہ رکھتا ہے۔ اینریکا مورا، جو اس کمیشن کی صدارت کے عہدے پر فائز ہیں، جمعرات کے روز صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں جوہری معاہدے کے دفعات کی بحالی کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام وفود ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی امور کے ماہر محمد برندی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں یورپی نمائندوں کے موقف میں قدر مثبت تبدیلی آئی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے المیادین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بین الاقوامی امور کے ماہر محمد برندی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد کی نئی تجاویز کا مطلب یہ نہیں کہ گزشتہ تجاویز غیر معتبر تھیں، بلکہ نئی تجاویز گزشتہ تجاویز کی تکمیل کا تسلسل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی تجاویز پر 3 یورپی ممالک کے موقف میں قدرے تبدیلی آئی ہے، جو مذاکرات کی پیش رفت کے سلسلے میں مثبت اشارہ ہے۔ محمد مرندی نے المیادین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کا نتیجہ اور نہائی سند مہم ہے، جس میں ایرانی عوام کے حقوق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ویانا مذاکرات میں ایران کے اعلی مذاکرات کار اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک اچھے معاہدے کی تلاش و کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کی سب سے اہم ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ صہیونیوں کی ذلت اور نفرت کی وجہ ہے جس کا تسلسل صہیونی حکومت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ بات محمد باقر قالیباف نے ترکی میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی یونین پی یو آئی سی کے 16ویں اجلاس میں فلسطین، امیگریشن اور افغانستان کے موضوعات کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دہائیوں میں اسلامی ممالک نے ثقافتی، سماجی اور سیاسی تعلقات کے مختلف پہلوؤں میں ترقی کے لیے قومی کوششوں کی مدد سے ایک نئی تحریک شروع کی ہے، لیکن یہ تبدیلی عالم اسلام کے لیے ایک امید افزا مستقبل کی نشاندہی کرے گی جب تمام مسلم اقوام عالم اسلام کے مسائل کے حل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مشترکہ اسلامی اقدار کے گرد متحد ہو جائیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد، ہم آہنگی اور یکجہتی کو عالم اسلام کا اہم ترین اسٹریٹجک مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی بین الپارلیمانی یونین کو اس مسئلے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ قالیباف نے مزاحمتی فرنٹ کو مغرب میں صہیونیوں کی ذلت، رسوائی اور نفرت کا سبب قرار دیا اور کہا کہ یورپ اور امریکہ کی سڑکوں میں فلسطین کے حامیوں پر ایک نظر ڈالیں۔ فلسطینی عوام نے مزاحمت کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل دیا۔ مزاحمت کا راستہ جاری رکھنا صہیونی حکومت کی تباہی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ لاچاری و بے بسی سے صہیونی حکومت کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن صہیونی حکومت زوال کے دہانے پر ہے۔ قالیباف نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال آج نازک ہے اور یہ امت اسلامیہ کے چیلنجوں میں سے ایک ہے، اسی لیے اسلامی ممالک کو فوری طور پر افغانستان کے عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے اجتماعی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے برطانوی انسانی حقوق کی پابندیوں کی فہرست میں تین ہم وطنوں کے نام شامل کرنے کی تجویز کے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ غیر تعمیری اقدامات اور اس طرح کے اقدامات نہ صرف تعمیری نہیں ہیں بلکہ براہ راست صورتحال اور مسائل کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن کی جانب سے تین ہم وطنوں کے نام کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز کے بارے میں ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اپنے ہم وطنوں پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ادھر اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ ڈاکٹر پیمان جبلی نے کہا ہے کہ اس ادارے کے رپورٹروں کے صحافتی جرأت و شجاعت نے برطانیہ کے متکبر حکومت کو سیخ پا کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ کیسی شاہی حکومت جس کی گزشتہ صدیوں کی تاریخ انسانی حقوق کی پامالی سے بھری ہوئی ہے ایک صحافی پر پابندی عائد کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور سے زیادہ سیاسی طور پر پیرو فرتوت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر پیمان جبلی نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی کا سمبل جب ایک صحافی پر پابندی عائد کرتا ہے تو پھر انسانی حقوق کے حال پر ماتم کرنا چاہیے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے آئی آر آئی بی کے ایک صحافی علی رضوانی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ علی رضوانی آئی آر آئی بی کے ایک محنتی صحافی ہیں جو بدون تعارف نامی پروگرام کے ایک اینکر بھی ہیں جس کے ناظرین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں کہا کہ لندن اور تہران کی طرح کراچی کا بلدیاتی نظام بھی خود مختار ہونا چاہیے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی جدید شہر جدید ذرائع آمد و رفت بغیر مکمل نہیں، ماضی میں کسی نے کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر توجہ نہیں دی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ہر ملک میں ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے۔ کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے کراچی کو خوشحال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو خوشحال کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس کراچی سے ملتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ کراچی کو 60 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنیوں کے شہر کو ہم نے کھنڈر بنتے دیکھا ہے کیونکہ کبھی بھی کراچی کے انتظامی نظام پر توجہ نہیں دی گئی۔ شہر عقائد کے حوالے سے عمران خان نے مزید کہا کہ ایران کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ عالمی طاقتوں کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ اس کے باوجود ایران کا دارالحکومت تہران ایک جدید ترین شہر ہے۔ یہ شہر سالانہ 50 کروڑ ڈالر اکٹھا کرتا ہے لیکن کراچی مشکل سے 2 کروڑ ڈالر بھی اکٹھا نہیں کرتا۔ صوبے میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لندن اور تہران کی طرح کراچی کو بھی خود مختاری دی جائے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلال بھٹو زرداری سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں پر جرمانہ عائد کر دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے بنائے گئے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو 50,000 جرمانہ کر دیا. الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید خورشید شاہ، صوبائی وزیر سید غنی، نثار کھوڑو اور رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل پر بھی فیکس 50,000 روپے جرمانہ کیا ہے. اس کے علاوہ نگہت اورکزئی کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر تنبیہ کی گئی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران ضابطۂ اخلاق کی دوبارہ خلاف ورزی پر کیس الیکشن کمیشن کو بھیجوایا جائے گا. واضح رہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات 19 دسمبر کو ہوں گے. افغان طالبان نے کہا کہ کلعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات پر توجہ دے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغان طالبان نے کہا کہ کلعدم تحریک طالبان پاکستان ہماری تحریک کا حصہ نہیں تھی اور کلعدم ٹی ٹی پی پاکستانی حکومت کے ساتھ امن قائم کرنے پر توجہ دے. سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو میں کلعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو اسلامی امارات افغانستان کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم افغانستان میں طالبان کی حکومت نے اس کی تردید کی ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ وہ ایک تنظیم کے طور پر اسلامی امارات افغانستان کا حصہ نہیں اور ہمارے اہداف ایک جیسے نہیں. ہم کلعدم ٹی ٹی پی کو مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے ملک میں امن و استحکام پر توجہ دیں. یہ بہت اہم ہے تاکہ خطے اور پاکستان میں دشمنوں کی مداخلت کے کسی بھی امکان کو ختم کر سکیں. دوسری طرف ترک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں داعش اب کوئی بڑا خطرہ نہیں، یہ ایک چھوٹا گروپ تھا جسے اب کابل اور جلال آباد میں ختم کر دیا گیا ہے. ہندوستان کے کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مختلف صوبوں کے کسانوں کے اتحاد و یکجہتی کو کسان تحریک کا اہم ترین نتیجہ قرار دیا. راکیش ٹکیت نے جمعے کو دہلی کے گرودوارا شری بنگلہ صاحب میں اپنے خطاب میں ایک سال سے زائد عرصے پر محیط کسان تحریک اور دھرنوں میں کسانوں کی استقامت اور پائیداری میں سبھی صوبوں اور سبھی مذاہب اور مسالک کے لوگوں کے اتحاد اور یکجہتی کردار کو سب سے زیادہ اہم قرار دی. انہوں نے کہا کہ کسانوں نے اپنے مطالبات سرکار سے منوانے میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ پورے ملک اور ہندوستانی عوام کی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ کسان تنظیموں کے اتحاد سنیکت کسان مورچہ کی طرف سے وہ ہندوستان کے صحافی برادری، ڈاکٹروں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے حق کی اس لڑائی میں کسانوں کا ساتھ دیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج ہم پاکستان میں مہنگائی کے بحران اور اقتصادی مشکلات کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان میں آج بھی مہنگائی دوسرے ملکوں سے کم ہے. یہی بات پاکستان کے ایک وزیر علی زیدی صاحب نے لندن میں کہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ مہنگائی کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی لیکن اب بھی پاکستان میں مہنگائی دوسرے ملکوں سے کم ہے. پاکستان میں مہنگائی کے مسئلے میں جہاں اپوزیشن مسلسل حکومت کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو اقتصادی اور معاشی میدان میں عمران خان کی حکومت کی ناکامی کا ثبوت بنا کے پیش کرتی ہے، وہیں حکومت موجودہ معاشی صورتحال کے لیے ماضی کی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ معاشی بدحالی اس کو ماضی کی حکومتوں سے ورثے میں ملی ہے. عمران خان نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ ملک کی آدھی آمدنی تو ان قرضوں کے سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے جو ماضی کی حکومتوں نے لیے ہیں. دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں 2 گنے سے زیادہ قرض لیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ سال کی اسی مدت میں حکومت نے 50 ارب روپے کا قرض لیا تھا اور رواں سال میں 1 کھرب 40 अरब रुपए का कर्ज लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के माली साल के इब्तदाई 5 माह में हुकूमत पाकिस्तान का बजट खसारा 3 खरब 41 अरब रुपए हो गया है। उधर हुकूमत ने बिजली की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। बताया गया है कि यह इजाफा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरखास्त पर ईंधन की लागत बढ़ने पर होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए किया गया है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं और अपोजिशन के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया आवाम की पहुंच से रोज़ बरोज़ दूर होती जा रही हैं। इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों की तहरीक का अहम तरीन मौजू महंगाई और इक्तसादी और माशी बहरान है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी उसका अहम तरीन मौजू महंगाई और रुपए की कदर में कमी थी। अब खुद उनकी 3 साल की कारकर्दगी पर नजर डाली जाती है तो पता चलता है कि बहुत सी जरूरी अशिया की कीमतें 3 साल में दुगनी हो गई हैं और बाज की दुगनी से भी जायद हो चुकी हैं और रुपए की कदर में गिरावट भी मुसलसल जारी है। वजीर आजम इमरान खान के इत्तेहादी रहनुमा भी अब महंगाई को एक संगीन मसला करार देने लगे हैं और उनमें से बाज ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौजूदा सूरत हाल से अवाम को नजात दिलाने के लिए अमली इकदाम अंजाम दिए जाए। चुनांचे पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने खुल के कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जाम मनसूबा बंदी की जरूरत है। इन हालात में हिज्ब इख्तलाफ की जमातें अपने जलसों और रैलियों में इमरान खान के वादे और स्लोगन याद दिलाते हैं और उनकी हुकूमत को नाकाम करार देने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में मौजूदा माशी मुश्किलात और बढ़ती हुई महंगाई के अवामिल और इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के मौकिफ का जायजा लेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में कराची से मुमताज तजिया निगार राशिद अहद और लाहौर से इकतसादी उमूर के माहिर और माशियात के तजिया निगार यासिर नकवी साहिबान हिस्सा लेंगे। दोनों से गोया के स्काइप के जरिए हमारा राबता बरकरार हो चुका है तो आइए गुफ्तगु का आगाज करते हैं माशियात के माहिर और तजिया निगार यासिर नकवी साहब से। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी नकवी साहब, इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल क्या है? क्या जैसा कि अपोजिशन जमातें कह रही हैं, उनके रहनुमा कह रहे हैं, वाकई पाकिस्तान में कोई माशी और इक्तसादी बहरान पाया जाता है?
जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बगौर जायजा लें पाकिस्तान की सिचुएशन का तो हुकूमत की इतनी फेवर में, क्योंकि जैसा कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि ये जो गवर्नमेंट आई थी ये इस मंशूर के साथ आई थी कि पाकिस्तान में महंगाई के बुरहान को कंट्रोल किया जाएगा, गरीब को रिलीफ दिया जाएगा, उन लोगों के पास जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे पैसा लेके गरीबों तक ट्रांसफर किया जाएगा, कारोबार को बेहतर किया जाएगा। बहरहाल हम इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पे नाकाम तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले एक साल में जो अब सिचुएशन है, अगर हुकूमत एक साइड पे ये कहती है कि पाकिस्तान में महंगाई दूसरे मुल्कों से कम है, तो इस बात को भी हमें कि पाकिस्तान में अब परचेजिंग पावर ऑफ पीपल दूसरे मुल्कों से बहुत कम हो चुकी है।
जी
ठीक है, मतलब हम सिर्फ वन साइड ऑफ पिक्चर नहीं देख सकते, हमें दूसरी साइड को भी देखना होगा। अब अगर आप देखें, जैसे इनको हुकूमत मिलती है, हुकूमत मिलने के फौरन बाद कोरोना आ जाता है और बहुत बेहतर तरीके से ये तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं।
जी जी।
और जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन होता है, इसके साथ साथ कारोबारों को, जितने कारोबार अफराद हैं उनको कर्जा भी दिया गया ताकि वो पे दे सकें अपने एम्प्लॉइज को। टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत काम किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। जैसे 2020 गुजरता है और हालात नॉर्मल होते हैं और ऑयल की प्राइस चेंज होता है, डॉलर प्राइस चेंज होता है, तो उसके बाद से पाकिस्तान की जो मौशी हालत है वो इस हकूमत के कंट्रोल से तकरीबन बाहर निकल
जी।
क्योंकि अब तो ये सिचुएशन है कि वो चीजें जो कि रोजमर्रा की जरूरियात हैं आम अफराद के लिए, वो आम अफराद की हद से दूर निकलती जा रही है। और उनमें तकरीबन 200% से ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यस, आप अगर कहें कि इस वक्त हालात क्या हैं, तो इस वक्त हालात पीटीआई के फेवर में नहीं है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से स्काइप के जरिए राबिता बरकरार हुआ है सीनियर तजिया निगार राशिद अहद साहब से। राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
जनाब, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी अवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। अपोजिशन जमातों के इस दावे में कितनी सदाकत पाई जाती है?
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सही बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा यानी कि बढ़ गई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के दौर में बढ़ रही हो
जी।
ये तो एक तसलसल है महंगाई के बढ़ने का। ये अलग बात है कि इस वक्त जो है वो जो कहते हैं कि टू फिश इन द ट्रबल वाटर, तो अपोजिशन जो है वो चाहती है कि इस गंदे पानी में शिकार करे। उनको इस वक्त ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो जाहिर है कि वो डिफेम भी कर रहे हैं इस तरीके से इमरान खान को। लेकिन जहां तक ये बात बिल्कुल सही है कि संजीदगी कभी भी नहीं रही है, यानी कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने की संजीदगी कभी भी नहीं रही है, और इसके लिए कोई इनके पास फिलोसफी भी नहीं है, कोई वर्ल्ड व्यू भी नहीं। मतलब एक बात समझनी चाहिए कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी इक्तसादी आजादी के बगैर जो है सियासी आजादी नामुमकिन है, और इसी तरीके से सियासी आजादी के बगैर, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बगैर जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मुमकिन नहीं है। दोनों लाजिम व इल्ज़ाम है। ये एक वर्ल्ड व्यू और फिलॉसफी का यहाँ बहुत ही फुकदान है, ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट में भी, गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट और क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हेट एंड लव रिलेशनशिप रहता है। कुछ दिन तक गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो सब कुछ ठीक है का तासुर मिलता है। जहां ये अंडरस्टैंडिंग बिगड़ती है वहीं अपोजिशन खड़ी हो जाती है देख करके, सिचुएशन को समझ करके, और यानी कि ब्लेम गेम चलता रहता है
जी।
लेकिन सही बात है, अभी हमारे फाजिल तजिया निगार ने वजह तौर से कहा कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो पीटीआई के फेवर में नहीं है, अवाम के फेवर में तो कभी भी नहीं रही है
जी।
पीटीआई के फेवर में इस वक्त नहीं है, इसलिए कि इनके जो सिचुएशन है इससे मौका मिल रहा है अपोजिशन को, और जो इस वक्त जिस लॉबी के, जिस कुव्वत के नजदीक ये नापसंदीदा और क्या कहते हैं अनवांटेड हो चुके हैं, तो वो सारी चीजें उभर के आ रही हैं। लेकिन अवाम दोस्त इकोनॉमी पाकिस्तान में शायद बहुत पहले रही हो, पहले वाकई सल्तनत अय्यूब खान के दौर वगैरह में रही हो, लेकिन उसके बाद से मुसलसल बढ़ रही, मुसलसल मुश्किलात में अवाम आ रहे हैं। तो ये जो है सिचुएशन को अगर किसी मजबूत और किसी सोचे समझे वेल थॉट आउट वर्ल्ड व्यू के जरिए इसको हल नहीं किया गया। देखिए ना, बहुत प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान पर खुद। अब वो एक टेरर फाइनेंसिंग का जो है वो एफएटीएफ का प्रेशर ऑलरेडी तलवार लटक रही है, ग्रे लिस्ट में आ चुका है पाकिस्तान। दूसरी बात यह कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, पाकिस्तान जिसका एलाई था, उस बैलेंस ऑफ पावर यानी कि जो दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी और उसमें पाकिस्तान जो है एक ऐसे ब्लॉक में था जिसकी इकोनॉमी में बूम ही बूम था, कोई ये डिप्रिसिएशन नहीं था, है ना, वो रिसेशन नहीं था, तो इस वजह से पाकिस्तान को फायदा मिला है। फिर यह कि जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे एक लॉबी के, जो वर्ल्ड लॉबी के, वर्ल्ड पावर्स के, वो उसमें पाकिस्तान उनसे बहुत हारमोनी रखता था, जिसकी वजह से बहुत सारे एड, बहुत सारे ये, तो अब जबकि वो अंडरस्टैंडिंग इनकी भी बिगड़ गई है तो उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब वो आईएमएफ जानता है कि इनको आना मेरे पास है, तो 10 तरह के, खासतौर से अब जब से आपने आपकी रिपोर्ट में भी बताया और ये हकीकत है कि 4.74 रुपीज का इजाफा मुसलसल, पिछले तसलसल है ये इजाफा मुसलसल हो रहे हैं इजाफा। अब यूटिलिटी बिल का जब इजाफा होगा तो आवाम तो یعنی کہ بجلی کا بل دے, بیشتر عوام سب کے تو اپنے گھر نہیں ہوتے ہیں, کرایہ دے, کرایہ کے بھی ریٹس بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ کہ عوام بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریشان ہے, اور زیادہ پریشانی جو ہے عوام کی ایک بڑی تعداد ہے, مڈل کلاس کی ایک بڑی تعداد ہے. انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں نا کہ مستقل میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے مطابق جب کام ہوتا ہے, ٹیریف یوٹیلیٹی بل وغیرہ بڑھا دیتے ہیں, تو بہت ہی ان کی اکنامی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جو بالکل ایک دھوکہ. جبکہ روپیز اگر ڈیپریشیٹ ہوتے ہیں تو پاکستان میں جو اکنامی خواہ کتنا ہی ناگفتہ بے ہو تو اس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, تو کوئی چیز ریئل نہیں ہے. اب اکنامک جو اکنامسٹ ہیں اگر وہ حکومت کے فیور کے لوگ ہیں تو سب کچھ ٹھیک دکھاتے ہیں, اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو اس کا ڈارک پہلو ہے لا کے, تو کوئی ریئلسٹک انالیسس بھی نہ عوام کو ملتی ہے, نہ حتیٰ کہ جو اکنامسٹ ہیں, جو اکنامی کے طالب علم ہیں تو استاد ان کو بھی نہیں ملتی ہے. حقیقی جو اسٹیٹسٹکس ہیں, ریئلسٹک جو صورتحال ہے وہ نہیں مل پاتی. اب ظاہر ہے کہ ان کو انہی جو امپارشل اور نیوٹرل کوئی انالیسس نہیں ملتی ہے, کوئی بیانات نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ اعداد و شمار کا کھیل ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکل جو عملی صورتحال ہے وہ بتا دیتے کہ عوام جو ہے بالکل ہلکان ہو رہے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ پریشان ہے اکنامکس, اور یہ تسلسل سے یعنی تسلسل سے اس میں اضافہ ہے عوام کی پریشانی.
بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پاکستان کے اقتصادی اور معاشی مسائل کے بارے میں آئندہ بھی ہم کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
والليل دجى من وافرته ہے نور ساحل چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. سو محمد ہے اپنے آپ اس نام سے اپنی عز و بقا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. سامنے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir, آپ اس پر رجوع کر سکتے ہیں, ہمارے تمام پروگرام سن سکتے ہیں. سامنے اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد تاریخ واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیں اس مرحلے میں ہمارا روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن و مخفی دشمن سے بہت زیادہ ڈرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اجر رسالت کی ادائیگی نہ ہو. اجر رسالت اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت و مودت نہ کی جائے. ان حضرات سے اس وقت تک محبت و مودت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے دشمنوں کی شناخت کرتے ہوئے ان سے اور ان کے افعال و کردار سے بیزاری نہ کی جائے, اور یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک نفاق کی آشنائی کا حصول نہ ہو جائے. اس لیے کہ نفاق کی شناخت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کی شناخت ہے. صاحبان ایمان کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ خصوصاً اسلامی نظام و قانون میں دشمن کی شناخت و معرفت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی نظام کو برقرار رکھنے اور اس کے استحکام و پائیداری کے لیے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نیز ان کے حملہ آور وسائل کی شناخت لازم و ضروری ہے. دشمن اور ان کے مکر و فریب کو پہچانے بغیر مبارزے کا کوئی فائدہ نہیں. بعض اوقات دشمن کے سلسلے میں کافی بصیرت و ہوشیاری نہ ہونے کے سبب انسان دشمن سے رہائی حاصل کرنے کے بجائے دشمن ہی کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, بغیر بصیرت و آگاہی کے عمل کو انجام دینے والا ایسا ہی ہے جیسے راستے کو بغیر پہچانے ہوئے چلنے والا, کہ اس صورت میں اصل ہدف اور مقصد اور راہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں 1500 سے زائد آیتیں دشمن کی شناخت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ خداوند عالم ان آیتوں میں مومنین اور نظام اسلام کے مختلف دشمنوں کی نشاندہی کر رہا ہے، نیز ان کی دشمنی کے انواع و اقسام کے حربے اور ان سے مقابلہ کرنے کے طور طریقے کو بتایا ہے، اور اس بات کی مزید تاکید کی ہے کہ مسلمان ان سے دور رہیں اور برات اختیار کریں۔ قرآن کریم کی نظر میں مومنین کے دشمنوں میں ایک دشمن کفار بھی ہیں۔ صاحبان ایمان و اسلام کے دشمنوں میں بعض اہل کتاب خصوصاً یہودی دشمن ہیں۔ شہادت قرآن کے مطابق صدر اسلام سے اب تک اسلام و مسلمان کے کینہ توز انات پسند دشمن یہودی رہے ہیں، اور قرآن کریم نے ان سے دوستانہ روابط برقرار کرنے کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے منافقین کے اصلی خد و خال اور خصوصیت نیز ان کی خطرناک حرکتوں کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اور 300 سے زیادہ آیتوں میں ان کے طرز عمل کو افشا کرتے ہوئے ان سے مقابلہ کرنے کی راہ اور طریقے کو پیش کیا ہے۔ منافقین کی خصوصیت و صفات کی شناخت کے سلسلے میں قرآن اکثر مقام پر جو تاکید کر رہا ہے وہ تاکید کفار کے سلسلے میں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار علی الاعلان مومنین کے مد مقابل ہیں اور اپنی عداوت کا اعلانیہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن منافقین وہ دشمن ہیں جو دوستی کا لباس پہن کر اپنی ہی صف میں مستقر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اسلام و مسلمین پر شدید ترین نقصان وارد کرتے ہیں۔ منافقین کا مخفیانہ اور شاطرانہ طرز عمل ایک طرف، ظواہر کی آراستگی دوسری طرف اس بات کا موجب بنتی ہے کہ سب سے پہلے ان کی شناخت کے لیے خاص بینائی و بصیرت چاہیے، دوسرے ان کا خوف و خطرہ آشکار دشمن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی 101 نمبر کی آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ کبھی چہرے نفاق اس قدر غازِ ایمان سے آراستہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عادی علم کے ذریعے اس کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو وحی کے وسیلے سے اس جماعت کا تعارف کراتا ہے، اور تمہارے گرد دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ہم خوب جانتے ہیں، ہم عنقریب ان پر دوہرا عذاب کریں گے، اس کے بعد وہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام معاشرے میں نفاق کے آفات و خطرات کا اظہار کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، میں اپنی امت کے سلسلے میں نہ کسی مومن سے خوف زدہ ہوں اور نہ مشرک سے، مومن کو اللہ اس کے ایمان کی بنا پر برائی سے روک دے گا اور مشرک کو اس کے شرک کی بنا پر مغلوب کر دے گا، سارا خطرہ ان لوگوں سے ہے جو زبان کے عالم اور دل کے منافق ہیں، کہتے وہی ہیں جو تم سب پہچانتے ہو اور کرتے وہ ہیں جسے تم برا سمجھتے ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شمشاد علی صاحب کرلہ ممبئی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام نہایت ہی معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں، خاص کر محرم میں نشر ہونے والے پروگرام صبح امید اور ذبح عظیم بہت عمدہ پروگرام تھے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سن کر کربلا کی تاریخ ذہنوں پر چھا گئی اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم جناب شمشاد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص نہایت ہی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ خداوند عالم میری روزی میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ فقیر اور تنگ دست ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز تیرے بارے میں دعا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اے مولا، آپ دعا کیوں نہیں کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے حق میں اس لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے راہ حل معین کی ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اپنی روزی کے حصول کے لیے خود جد و جہد کرو اور محنت کر کے رزق طلب کرو، لیکن تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور دعا کر کے روزی کو اپنے گھر میں داخل کرو۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 20 آذر، 6 جمادی الاول اور 11 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ جمادی الاول سن 414 ہجری قمری کو معروف مسلمان ریاضی داں ابو سعید محمد بن عبد الجلیل سیستانی کا انتقال ہوا۔ وہ ریاضی، ہندسہ اور نجوم کے زبردست استاد تھے۔ ابو سعید سیستانی جو بھی علم حاصل کرتے تھے اس کے بارے میں کتاب لکھتے تھے اور اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کے ایک اہم کتاب کا نام جامع شاہی ہے جو ریاضی سے متعلق ہے، اور اس کتاب کو عزر الدولہ کے نام سے معنون کیا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں المدخل، المعانی فی احکام النجوم اور الدلائل فی احکام النجوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چھ جماعت الاول سن 948 ہجری قمری کو ایران کے معروف ریاضی داں غیاث الدین منصور نے وفات پائی اور شیراز میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ انہیں ریاضی اور حکمت میں مہارت کے سبب جوانی میں ہی اپنے زمانے کے علماء کے درمیان شہرت مل گئی تھی۔ غیاث الدین منصور نے اپنے والد اور دیگر علماء سے معقولات و منقولات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی استعداد و ذہانت کے سبب 20 سال کی عمر میں ہی اپنے دور کے علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے شیراز کے دوسرے سفر میں اس معروف ریاضی داں کو مراغہ کا رصد خانہ بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ شاہ طہماسب صفوی نے انہیں اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، مگر بہت جلد انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی بقیہ عمر شیراز میں علم و دانش کے متلاشی افراد اور محققین کی تعلیم اور کتابوں کی تالیف میں گزار دی۔ گیارہ دسمبر سن 1946 عیسوی کو بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف اقوام متحدہ کے اراکین کی کثرت رائے سے قائم کیا گیا۔ اس ادارے نے اقوام متحدہ کی سوشل کونسل کے زیر نگرانی اپنا کام شروع کیا۔ شروع شروع میں یونیسیف نے دوسری جنگ عظیم سے متاثر ہونے والے بچوں کے امور کی ذمہ داری لی تھی، لیکن بعد میں اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا اور دنیا کے یتیم اور پسماندہ بچوں کی تعلیم و تربیت، غذا اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی بھی یونیسیف کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گئی۔ 150 سے زیادہ ممالک میں یونیسیف کے دفاتر ہیں اور اس کا صدر دفتر نیویارک میں واقع ہے۔ 20 آذر سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم عالم دین اور معلم اخلاق آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی اغیار کے اعلی کار منافقین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ سن 1292 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ دستغیب نے ایران کے دوسرے آگاہ و بیدار اور مجاہد علماء کی طرح اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد بھی جاری رکھی اور کئی بار شاہ کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ دستغیب مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل میں شیراز کے عوام کی طرف سے نمائندہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیراز کا امام جمعہ مقرر کر دیا۔ گیارہ دسمبر سن 1994 عیسوی کو روس کے جنوب مغرب میں واقع خود مختار جمہوریہ چچنیا پر روسی فوج کا حملہ شروع ہوا۔ یہ حملہ روسی فیڈریشن سے اس مسلم جمہوریہ کے اعلان آزادی کے سبب کیا گیا۔ ڈیڑھ سال تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد روس نے چچنیا سے پسپائی اختیار کی اور روس اور چچنیا کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے مطابق یہ طے ہوا کہ خود مختار جمہوریہ چچنیا کی صورتحال کے بارے میں 2001 میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود 1999 عیسوی کے نصف دوم میں روس اور چچنیا کے اختلافات میں شدت پیدا ہو گئی اور اس طرح روس اور چچنیا کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ گیارہ دسمبر کو یونیسیف کی طرف سے بچوں اور ٹیلی ویژن کے درمیان رابطے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن تصویر اور آواز کا حامل ہونے کی وجہ سے خاندانوں، خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ گھر میں ٹی وی کی آمد سے خاندانوں کو ایک نئی سمت ملی اور اس نے گھر کو آرام کرنے اور کھانا کھانے وغیرہ کی جگہ سے نکال کر ایک ایسے مقام میں تبدیل کر دیا جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیا کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور ثقافتی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹی وی کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے اور ابلاغیات کا یہ اہم اور مؤثر ذریعہ بچوں کو معلومات کا حامل بنا سکتا ہے۔ بچوں اور ٹی وی کے درمیان رابطے کا دن دنیا کے بچوں اور اس جادوئی ڈبے کے درمیان مثبت رابطہ اور اس رابطے میں وسعت پیدا کرنے کا امکان فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور یہیں پر اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.